بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک ایک مومن کی کرامت یہ ہے کہ اس کا لباس پاکیزہ ہو اور وہ تھوڑے پر بھی قناعت کرے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کو خوف زدہ نہیں کرتا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 75-76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو صفتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے جھوٹ۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک سب سے بدترین شخص وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد پروگرام صبح امید آپ سماعت فرمائیں گے، اور پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، بعض گناہ اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جن پہ کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہوتا۔ اس پہ چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ شہنی فوج نے وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے رہائشی علاقوں، مکانات اور طبی مراکز کو نشانہ بنایا، جس میں 153 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک بار پھر اس بات پر تاکید کی کہ تہران پرامن ایٹمی توانائی کے اپنے حقوق سے ہرگز دستبردار نہیں ہوگا۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے پاکستان اور ہندوستان کے قومی سلامتی کے امور کے مشیروں سے ٹیلی فون گفتگو میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ خلیج فارس کے تینوں جزائر ایران کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ اور تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے گھات لگا کر شہنی فوجیوں پر حملہ کر دیا۔ اور اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ غزہ پر وحشیانہ شہنی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 153 ہو گئی ہے، جبکہ درجنوں دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غزہ کے مختلف علاقوں پر شہنی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق شہنی فوج رہائشی علاقوں، مکانات اور طبی مراکز کو نشانہ بنا رہی ہے۔ شہنی فوج نے وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انڈونیشین اسپتال کو بھی نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں اس اسپتال کی سرگرمیاں بند ہو گئیں۔ صہیونی فوج نے اسی طرح غزہ کے جنوب میں واقع خان یونس کے عناصر طبی مرکز پر حملہ کیا. غزہ سے عرب میڈیا کے مطابق غزہ کے صرف سیف زون المواسی کیمپ پر صہیونی حملے میں 36 فلسطینی شہید ہو گئے. عرب میڈیا کے مطابق غزہ پر حالیہ صہیونی حملوں میں مزید 5 صحافی شہید ہو گئے ہیں. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ایک اعلی عہدیدار نے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ قیدیوں کی رہائی کے لیے عارضی معاہدے کی خبروں کی تردید کی ہے. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان غزہ میں عارضی جنگ بندی کے ممکنہ معاہدے کی افواہوں کے بعد تحریک حماس کے ایک اعلی عہدیدار نے ان دعووں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی مزاحمت صرف اس صورت میں قیدیوں کو آزاد کرے گی کہ جب جنگ مکمل طور پر بند ہو جائے. حماس کے بین الاقوامی شعبے کے اعلی عہدیدار سامی ابو زہری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ حماس اور غاصب حکومت کے درمیان 9 قیدیوں کی رہائی کے بدلے 2 ماہ کی جنگ بندی پر رضامندی کی خبر بالکل بے بنیاد ہے. انہوں نے کہا کہ اگرچہ دوہری شہریت والے ایک فوجی کو حوالے کر کے بات چیت کے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کی گئی مگر امریکہ کی طرف سے مثبت رد عمل نہیں ملا. ابو زہری نے غزہ پر جاری صہیونی جارحیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جب تک حملے بند نہیں ہوں گے قیدیوں کے بارے میں کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ استقامت جامع معاہدے اور بین الاقوامی ضمانتوں کے تحت تمام قیدیوں کو ایک ساتھ آزاد کرنے کے لیے تیار ہے. تحریک حماس کے عہدیدار نے صہیونی حکام کے حالیہ بیانات کو جنگی مقاصد کے حصول کی بیان بازی اور ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش قرار دیا. تہران ڈائیلاگ فورم کا اجلاس دوسرے دن بھی جاری رہا. تہران ڈائیلاگ فورم میں دنیا کے 50 سے زائد ملکوں کے اعلی حکام وزراء اور اسی طرح مختلف شعبوں میں سرگرم تنظیموں کے سربراہوں نمائندوں نیز اقوام متحدہ کے بھی نمائندوں نے شرکت کی. اس فورم میں علاقائی اور عالمی حالات اور خاص طور پر غزہ اور فلسطین کی صورتحال پر خاص طور پر جائزہ لیا گیا. تہران ڈائیلاگ فورم میں 40 خصوصی پینل علاقائی اور عالمی حالات اور مسائل کے تعلق سے مختلف موضوعات کا جائزہ لیا گیا. اجلاس کے دوران مقررین اور شرکا نے غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ مظالم کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور اسرائیلی جارحیت کے فوری سد باب کا مطالبہ کیا. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے صدر مسعود پزیشکیان اور وزیر خارجہ عباس عراقچی نے غزہ میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی مذمت کی اور انہیں فوری طور پر بند کرانے کا مطالبہ کیا. تہران ڈائیلاگ فورم میں صدر مسعود پزیشکیان نے کہا کہ ہم سب انسانوں پر ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنا فرض ہے. جب انسانی حقوق کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو تنازعات اور اختلاف جنم لیتے ہیں. یہی وہ چیز ہے جو صہیونی حکومت آج کر رہی ہے. اس کی حمایت کے ذریعے سرزمین فلسطین پر لوگوں کا بے دریغ قتل عام کیا جا رہا ہے. انہوں نے واضح کیا کہ پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے عمان اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ اور شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل سے ملاقاتوں اور ٹیلی فونی رابطے میں ایک بار پھر ایران کے اس اصولی موقف کا اعادہ کیا کہ تہران پرامن ایٹمی توانائی کے اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا. عمان کے وزیر خارجہ بدر البوسعیدی ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کی دعوت پر تہران ڈائیلاگ فورم میں شرکت کے لیے ایران آئے. اس موقع پر ایران کے وزیر خارجہ سے ہونے والی ملاقات میں وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے عمانی ہم منصب کی فورم میں شرکت کا شکریہ ادا کیا اور اسے دنیا خصوصاً پڑوسی ممالک کے مابین مشاورت اور تعاون کا ایک قیمتی موقع قرار دیا تاکہ مشترکہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ پیدا ہونے والے مواقع سے بھرپور استفادہ کیا جا سکے. اس موقع پر عمان کے وزیر خارجہ شہز بد البوسعیدی نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ ایران اپنے جوہری حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا. اس ملاقات میں ایٹمی معاملے پر ایران اور امریکہ کے بالواسطہ مذاکرات کی تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا. عمان کے وزیر خارجہ بد البوسعیدی نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ سلطان عمان دو طرفہ دوستانہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہیں. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ترک ہم منصب حاکان فیدان کے ساتھ ٹیلیفونی رابطہ کر کے ان کو بھی ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات اور تین یورپی ممالک کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں سے آگاہ کیا. انہوں نے زور دیا کہ اگر مخالف فریق سنجیدہ ہو اور پابندیوں کے خاتمے کے بدلے ایران کے جائز حقوق کا احترام کیا جائے تو نیوکلیئر معاہدے کے لیے تیار ہے. گفتگو کے دوران ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے بھی ایران کے تعمیری اور سفارتی رویے کی تعریف کرتے ہوئے ترکی کی طرف سے ہر ممکن تعاون کی آمادگی ظاہر کی. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات میں رکن ممالک کے ساتھ فعال تعاون اور باہمی روابط کے فروغ کو اولین ترجیح قرار دیا. ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے پاکستان اور ہندوستان کے قومی سلامتی کے امور کے مشیروں سے الگ الگ ٹیلی فونی گفتگو میں مختلف سیکورٹی، اقتصادی اور سیاسی میدانوں میں باہمی تعاون پر زور دیا ہے. ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی اکبر احمدیان نے پاکستان کے قومی سلامتی کے امور کے مشیر محمد عاصم سے ٹیلی فونی گفتگو میں سیاسی، اقتصادی اور سیکورٹی کے شعبوں میں ایران اور پاکستان کے تعاون کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ علاقے کے دشمنوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ خطے کے چین و سکون کو درہم برہم کریں. ان کا کہنا تھا کہ دونوں ہمسایہ ممالک سرحدوں کی حفاظت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے وعدوں پر قائم ہیں. پاکستان کی قومی سلامتی کے امور کے مشیر عاصم منیر نے بھی علاقے میں ایران کے مثبت کردار کی تعریف کرتے ہوئے تمام شعبوں میں ایران کے ساتھ تعاون اور تعلقات کی توسیع پر زور دیا. ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی اکبر احمدیان نے ہندوستان کے وزیر اعظم کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوال سے ٹیلیفونی گفتگو کی ہے. اس موقع پر علی اکبر احمدیان نے کہا کہ ایران اور ہندوستان قدیم تہذیب کے دو بڑے ملک ہیں جن کے درمیان سیاسی اقتصادی میدان میں تعاون کے متعدد مواقع موجود ہیں. ایران کی وزارت خارجہ نے خلیج فارس کے تین جزائر سے متعلق دعووں کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جزائر ایران کا اٹوٹ حصہ ہیں. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بخائی نے بغداد میں منعقدہ عرب لیگ کے سربراہی اجلاس کے اختتامی بیان میں خلیج فارس کے تعاون کے تین جزائر تمبے بزرگ، تمبے کوچک اور ابو موسیٰ سے متعلق دعووں کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جزائر ایران کا اٹوٹ حصہ ہیں. ترجمان نے واضح کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ان دعووں کو اقوام متحدہ کے منشور، بین الاقوامی قوانین، علاقائی خود مختاری، قومی حاکمیت اور اچھی ہمسائیگی کے اصولوں کے خلاف سمجھتا ہے. عرب لیگ کے اختتامی بیان میں اس مسئلے کو اٹھایا جانا ناقابل قبول ہے. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے شمالی غزہ میں گھات لگا کر سینی فوجیوں پر حملہ کر دیا جن میں متعدد سینی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے. شہاب نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ القسام بریگیڈ نے ایک ٹارگیٹڈ اور پیچیدہ کارروائی کے دوران شمالی غزہ میں سینی فوجیوں پر گھات لگا کر حملہ کیا. اس حملے میں سینی فوج کی متعدد گاڑیاں تباہ اور کئی سینی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے. اس کارروائی کے بعد سینی فوجیوں اور القسام کے جیالوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں جس کے دوران سینی دشمن کے کئی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے. دوسری جانب اسرائیلی فوجی ایک فلسطینی کمانڈر کو اغوا کرنے کی اپنی کوشش میں ناکام ہو گئے. خبروں میں بتایا گیا ہے کہ سینی فوجی عورتوں کے لباس میں فلسطین کی عوامی مزاحمتی کمیٹیوں کے فوجی ونگ ناصر صلاح الدین بریگیڈ کے کمانڈر احمد سرحان کو زندہ اغوا کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ ناکام رہے۔ امریکی شہر شکاگو میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ٹرمپ کے عامرانہ طرز حکومت کے خلاف انسانی زنجیر تشکیل دے کر احتجاج کیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق شکاگو میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے 60 کلومیٹر طویل انسانی زنجیر تشکیل دے کر ٹرمپ کے غیر قانونی اور عامرانہ اقدامات کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین میں تحفظ ماحولیات کی حامی تنظیموں کے کارکن اور وہ امریکی فوجی بھی شامل تھے جو مختلف جنگوں میں زخمی ہوئے تھے۔ مظاہرے میں شریک لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ ٹرمپ کے عامرانہ طرز حکومت اور غیر قانونی اقدامات کے خلاف احتجاج کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم ٹرمپ کے استبدادی اور جابرانہ رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ اس طرح کے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھیں گے۔ پاکستانی وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے 6 تجارتی راہداریوں کے نشاندہی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اور افغانستان سے روس تک ریل اور روڈ سے منسلک ہونے کا خواہاں ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکا سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، نبی نبی، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا سیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر، شہد و سرا کا سیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں میں نصیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، شاہ اور کون۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ممکن ہے ناگہانی موت تم کو اپنے پنجے میں جکڑ لے، تمہاری آواز کو خاموش کر دے، تم عدم کی وادی میں بکھر جاؤ، تمہاری نشانیاں نابود ہو جائیں اور گھر ویران ہو جائیں، لہذا جلد توبہ کر لو۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، انسان کے لیے بہتر ہے کہ توبہ کرنے میں جلدی کرے، اگرچہ قبول توبہ کی مہلت زندگی کے آخری حصے تک ہے، لیکن یہ کس کو معلوم ہے کہ کون سا حصہ زندگی کا آخری حصہ ہے، لہذا گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لے، ممکن ہے یہی حصہ زندگی کا آخری حصہ ہو، اور اگر اس میں غفلت ہو گئی تو شاید بعد میں توفیق نہ مل سکے۔ توبہ زندگی کے کسی بھی حصے میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھولنے والے کا ایک یہ بھی لطف ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنے بندوں پر توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا بندہ دنیا سے گنہگار اٹھے۔ کیا اس نے توبہ کا دروازہ کھول نہیں رکھا ہے؟ کیا اجابت کا دروازہ بند کر دے گا؟ یعنی اگر توبہ کا دروازہ کھولا ہے تو اجابت کی ضمانت بھی اس قادر مطلق نے لے لی ہے، وہ اس بات کا منتظر ہے کہ کب میرا بندہ مجھ کو پکارے اور میں اس کی آواز پر لبیک کہوں۔ اس سے پہلے کہ آثار موت و مرگ انسان پر نمایاں ہو، بہتر ہے کہ انسان اپنی خطاؤں پر توبہ کر لے، جیسا کہ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا کوئی ہے جو موت کے پہنچنے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرے؟ گناہوں کی مغفرت طلبی کے سلسلے میں نہج البلاغہ میں چند روشیں بیان ہوئی ہیں جن کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتا ہے۔ استغفار کا ورد کر کے گناہوں کی سیاہی کو محو کرے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو راتوں کو بستروں سے فاصلہ اختیار کرتے ہیں اور ان کے لب ذکر پروردگار میں مشغول رہتے ہیں، یعنی تمام شرائط کے ساتھ استغفر اللہ کہنے سے خداوند عالم بندے کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نماز کے ذریعے مغفرت طلب کرنا، یعنی اگر انسان سے کوئی خطا یا گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً دو رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد پروردگار عالم سے توبہ کی درخواست کرے تو خدا اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ یہ وہی روش ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے بھی کیا ہے، نماز اور صبر کے ذریعے خدا سے مدد مانگو۔ کچھ اعمال و سکنات ایسے ہیں کہ اگر انسان انہیں انجام دے تو ثواب و حسنات میں اضافے کے ساتھ ساتھ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ مثلا نماز کی پابندی، نماز ایک ایسا بہترین عمل ہے جس کی قبولیت پر تمام اعمال کی قبولیت موقوف ہے۔ یہ ثواب میں اضافے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی روکتی ہے اور گناہوں کو نام اعمال سے پاک بھی کر دیتی ہے، اور قرآن کریم نے بھی اس حقیقت کا ذکر کیا ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز کا خیال رکھو اور اس کی پابندی کرو، کثرت سے پڑھو اور اس کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کرو۔ بے شک نماز انسان کو گناہوں سے یوں دور کر دیتی ہے جیسے پتجھڑ کے موسم میں درخت پتوں کو جدا کر دیتے ہیں، اور یہی نماز ہے جو انسان کو گناہوں کی زنجیر سے آزاد کرا دیتی ہے۔ نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، نیکیاں انسان کے گناہوں کو یوں کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو انسان کے گناہوں کی بخشش کا سامان بن جاتی ہیں۔ صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ صدقہ جہاں بلاؤں کو دور کرتا ہے وہیں نہ جانے کتنے گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے۔ البتہ وہ صدقہ جو صدق نیت اور تقرب الہی کے حصول کے لیے دیا جائے، نہ کہ شہرت اور اسٹیٹس کو بنانے کے لیے، کیونکہ جس کی نیت رضاء الہی اور خوشنودی پروردگار پر ہوتی ہے وہ اپنے ہر عمل پر خدا کو حاضر و ناظر جانتا ہے اور اسی سے عمل کی جزا چاہتا ہے۔ بیماری گناہوں کا کفارہ ہے۔ چونکہ بیماری کے ہمراہ درد و مشکلات ہوتی ہیں جن کا تحمل کرنا یقیناً بہت سخت و دشوار ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک خاص صبر و حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا خدا اس صبر و تحمل کو ریزش گناہ کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گناہوں کی مغفرت کے لیے ضروری ہے کہ فوراً توبہ کیا جائے؟ اور اگر توبہ میں تاخیر کی جائے تو کیا باب توبہ بند ہو جائے گا؟ یقیناً توبہ کی قبولیت میں فوریت کی شرط نہیں ہے، بلکہ زندگی کے کسی بھی حصے میں توبہ کی جا سکتی ہے، حتیٰ زندگی کے آخری حصے میں بھی توبہ کی جائے تو قابل قبول ہے، کیونکہ باب توبہ موت کے پہنچنے سے پہلے تک کھلا ہے۔ لیکن باب توبہ کا ہمیشہ کھلا رہنا بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ توبہ میں تاخیر کرنا جائز ہے، کیونکہ کسے خبر ہے کہ کون سی گھڑی اس کی زندگی کی آخری گھڑی ہے۔ ممکن ہے ٹال مٹول کرتا رہے اور اچانک موت گلے سے لگ جائے۔ لہذا عقل و فہم کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کسی بھی سبب پروردگار عالم کی نافرمانی ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے خود کو پاک اور عذاب و بلائے الہی سے خود کو محفوظ کر لے، کیونکہ ممکن ہے آخری وقت توبہ کی توفیق سے محروم رہ جائے۔ لہذا جیسے ہی غفلت کی گرد ذہن سے چھٹے، فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے بارگاہ خدا بندی میں توبہ کر لے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے فروخ زمان صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام دوستوں کو میرا سلام، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ریڈیو تہران کے پروگرام انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں، ویسے میرا فوکس خبریں اور سیاسی پروگرام ہوتے ہیں، لیکن بعض معلوماتی پروگرام بھی مجھے بہت پسند ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام سنوں، لیکن وقت کی کمی کے سبب ایسا نہیں ہو پاتا۔ البتہ صبح امید ضرور سنتا ہوں، اس سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تمام دوستوں کو محبت بھرا سلام۔ اور سامعین محترم، فرخ زماں صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
شیر کی دھاڑ سن کر راہگیر کے بدن میں تھر تھری دوڑ گئی، لیکن فوراً کوئی کہہ رہا تھا، میرے دوست گھبراؤ نہیں، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی شیر ہوں جسے تم نے نجات دی۔ راہگیر نے بھی اسے پہچان لیا، مگر اسے اب بھی ڈر لگ رہا تھا۔ شیر اور بھی قریب آ گیا اور کہنے لگا، تم سے مل کر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھلا سکتا، تم نے میرے حق میں جو کام کیا ہے اس کے جواب میں میں تمہیں کچھ تحفے دینا چاہتا ہوں، تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ شیر نے کیا کیا کہ دوڑا دوڑا شہر گیا اور چھپ چھپا کے بادشاہ کے محل میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ کی بیٹی محل میں حوض کے کنارے بیٹھی ہاتھ منہ دھو رہی تھی، اس کے ہیرے جواہرات سے جڑی سونے کی چوڑیاں حوض کے کنارے رکھی تھیں۔ شیر نے موقع پا کر ایک خوبصورت چوڑی اٹھائی اور فرار ہو گیا، شہزادی کو پتا بھی نہ چلا۔ اب راہگیر بیچارے کو کیا پتا ماجرا کیا ہے، وہ تو اتنی قیمتی چوڑی دیکھ کر بہت خوش ہوا، شیر کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ جب شہر پہنچا تو اسے زرگر کا خیال آیا کہ وہ بھی تو اس شہر میں رہتا ہے۔ وہ اپنے دل ہی دل میں کہنے لگا، چلو زرگر سے بھی ملتا چلوں، اور ہاں یہ چوڑی بھی اسے دکھاؤں، ذرا قیمت کا تو اندازہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر اس نے لوگوں سے پوچھا اور بالآخر زرگر کا گھر تلاش کر ہی لیا۔ زرگر بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر راہگیر نے چوڑی نکال کر اسے دکھائی اور الف سے یہ تک پوری داستان سنا ڈالی۔ زرگر نے جب اتنی قیمتی چوڑی دیکھی تو سمجھ گیا یہ شہزادی کی ہے، کیونکہ بادشاہ نے شہر میں منادی کرا دی تھی کہ شہزادی کی چوڑی کھو گئی ہے اور لانے والے کو انعام دیا جائے گا۔ زرگر کے ذہن میں بھی لالچ آیا اور اس نے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں دکان پر جاتا ہوں، اس کا وزن کروں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی۔ پھر کیا تھا، زرگر اپنے گھر سے نکلا اور بڑی تیزی کے ساتھ محل کی طرف گیا اور محل کے محافظ سے کہا کہ وہ بادشاہ کو جا کر یہ خوشخبری سنائے کہ زرگر نے چوڑی چوری کرنے والے کو پکڑ لیا ہے۔ یہ خبر سن کر بادشاہ نے زرگر کو محل میں بلایا، اس نے چوڑی بادشاہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، چور میرے گھر میں بیٹھا ہے، سپاہیوں کو بھیج کر اسے گرفتار فرمائیے۔ بادشاہ کے حکم پر اس بیچارے آدمی کو گرفتار کر کے محل میں لایا گیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر بڑے غصے سے پوچھا، یہ چوڑی تمہیں کہاں سے ملی؟ اس بیچارے نے جواب میں سارا قصہ بیان کر دیا، لیکن کسی کو بھی اس کی بات پر یقین نہیں آیا اور یہاں تک کہ زرگر نے بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو قید کر دو اور کل اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے شہر میں پھرانے کے بعد اسے موت کی گھات اتار دیا جائے۔ وہ سانپ جسے اس نے نجات دلائی تھی یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، اسے بڑا دکھ ہوا۔ وہ جیسے تیسے کر کے قید خانے میں پہنچا، اس آدمی سے کہنے لگا، تمہیں یاد ہے اس دن میں نے کیا کہا تھا کہ زرگر کو باہر مت نکالو، یہ بے وفا ہے اور نمک حرام ہے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ خیر تم پریشان نہ ہو، میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا ہے، میں محل میں جا کر بادشاہ کے بیٹے کو ڈستا ہوں، یہ لو جڑی بوٹی، یہ میرے زہر کا علاج ہے، جب خبر آئے تو تم محافظوں سے کہنا کہ تمہارے پاس اس کا علاج موجود ہے، بس اسی طرح سے تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ سانپ نے یہ کہا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ محافظوں میں کھلبلی مچ گئی کہ بادشاہ کے بیٹے کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، اور بادشاہ نے کہا ہے جو بھی اس کا علاج کرے گا اس کی آرزو پوری کی جائے گی۔ راہگیر تو پہلے ہی اس بات کا منتظر بیٹھا تھا، اس نے وہی کیا جو سانپ نے اس سے کہا تھا۔ سپاہی اسے دوبارہ محل میں لے گئے، اس نے اپنی جیب سے بوٹی نکالی اور کہا، اسے کوٹ چھان کر ابالا جائے اور ٹھنڈا کر کے مار گزیدہ کو پلایا جائے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی کیا گیا اور بادشاہ کا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ کسی قیدی کو اپنی آزادی کے علاوہ اور کیا چاہیے، مجھے آزاد کر دو اور میری بات پر بھی یقین کرو۔ بادشاہ نے قبول کر لیا اور حکم دیا کہ اسے آزاد کر دیا جائے اور زرگر کو گرفتار کر کے اسے کیے کی سزا دی جائے۔
سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجئے، خدا حافظ. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 30 اردی بہشت، 22 ذی قعدہ اور 20 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بائیس ذی قعدہ سن 536 ہجری قمری کو قرآن کریم کی مشہور تفسیر مجمع البیان کی تالیف کا کام اختتام کو پہنچا تھا. اسے ایران کے مشہور عالم دین شیخ طبرسی نے تحریر کیا. وہ فقہ، حدیث اور تفسیر کے علوم میں امانت داری اور فضیلت کے باعث امین الاسلام کے نام سے مشہور تھے. مجمع البیان کا شمار ادب اور طرز تحریر کے لحاظ سے قرآن کریم کی اہم ترین تفسیروں میں ہوتا ہے. یہ تفسیر ایران، مصر اور لبنان میں کئی مرتبہ چھپ چکی ہے. بیس مئی سن 1506 عیسوی کو مشہور سیاح کرسٹوفر کولمبس کا انتقال ہوا. وہ 1451 میں اٹلی کے شہر جنیوا میں پیدا ہوئے تھے. بچپن سے ہی انہیں بحری سفر کا شوق تھا. 14 برس کی عمر میں انہوں نے بحری سیاحت کا آغاز کیا. بحیرہ روم کے چکر لگائے، شمالی سمندر اور بحیرہ اقیانوس کے جزائر بھی وہ گئے تھے. کولمبس نے بچپن سے ہی ہندوستان کی دولت کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، لہٰذا انہوں نے ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کرنے کے لیے 3 اگست سن 1492 کو 3 چھوٹے جہازوں کے ساتھ اپنے بحری سفر کا آغاز کیا. 12 اکتوبر 1492 کو وہ جزائر بہاماس کے مقام سین سلواڈور پہنچ گئے، جو امریکہ میں ان کا پہلا قدم تھا، لیکن وہ اسے ہندوستان ہی سمجھتے رہے. کولمبس کو اپنی زندگی کے آخر تک اس حقیقت کا علم نہ ہو سکا کہ جس جگہ انہوں نے قدم رکھا ہے وہ ہندوستان نہیں بلکہ ایک اور ہی مقام ہے. بیس مئی سن 1799 کو فرانس کے مشہور افسانہ نگار آنرے بالزاک پیدا ہوئے تھے. انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی اور وکالت کا پیشہ اختیار کیا، مگر 1820 میں وکالت چھوڑ کر افسانہ نویسی شروع کی. بالزاک نے اپنی اکثر تخلیقات میں اپنے زمانے کے سماجی حالات کی عکاسی کی ہے. ہیومن کامیڈی ان کے افسانوں کے مجموعے کا نام ہے. ان کی دیگر کتابوں میں گمشدہ آرزوئیں اور بابا گوریو کا نام لیا جا سکتا ہے. بیس مئی سن 1806 کو برطانوی فلسفی اور ماہر اقتصادیات جان اسٹیورٹ مل پیدا ہوئے تھے. فلسفے میں وہ آگسٹ کومیٹ کے نظریات سے متاثر تھے، جبکہ اقتصاد میں پیداواری اور صارفین کی یونٹس کی تشکیل کے حامی تھے۔ اصول اقتصاد سیاسی اور اصول علم اقتصاد ان کی اہم کتابیں ہیں۔ ان کا انتقال 1873 میں ہوا تھا۔ بیس مئی سن 1902 کو کیوبا نے اپنی آزادی اور جمہوریت کا اعلان کیا۔ کیوبا 1898 تک اسپین کی ایک کالونی تھا، مگر امریکہ نے اسپین کو باہر نکالنے کے لیے کیوبا کے عوام کی آزادی کی تحریک کی حمایت کے بہانے خود اس ملک میں اسپین کی جگہ لے لی۔ چار سال بعد یعنی 1902 میں امریکی افواج اس ملک سے نکل گئیں اور کیوبا خود مختار ہو گیا۔ اس کے باوجود کیوبا کے داخلی امور میں امریکی مداخلت کئی دہائیوں تک جاری رہی۔ آخرکار 1959 میں فیڈل کاسترو کے برسر اقتدار آنے کے بعد کیوبا سے امریکہ کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا اور کاسترو حکومت کے خلاف امریکہ نے دشمنانہ پالیسی اختیار کی۔ چند جزیروں پر مشتمل ملک کیوبا بحیرہ کیریبین اور امریکہ کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 114,500 مربع کلومیٹر ہے۔ بیس مئی سن 1910 کو جاپان نے کوریا کو باضابطہ طور پر اپنی سرزمین میں شامل کر کے اس کا نام چوزن رکھ دیا تھا۔ واضح رہے کہ جاپان نے 1907 میں چین اور روس کے ساتھ جنگ میں کامیابی کے بعد کوریا پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن کوریا کے عوام جاپان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران کوریا کے حریت پسندوں نے اپنے ملک کی آزادی کی خاطر جاپان کے خلاف اتحادی ممالک کا ساتھ دیا، لیکن جنگ کے اختتام پر کوریا دو حصوں جنوبی اور شمالی میں تقسیم ہو گیا۔ شمالی کوریا کو روس کی حمایت حاصل تھی، جبکہ جنوبی کوریا کو یورپ خصوصاً امریکہ کا مالی اور فوجی تعاون حاصل تھا۔ 1948 میں اس تقسیم کو تسلیم کر لیا گیا۔ یاد رہے کہ سرد جنگ کے خاتمے کے باوجود دونوں ممالک کے اتحاد کے سلسلے میں ہونے والے مذاکرات سے ابھی تک مطلوبہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے۔ بیس مئی سن 1934 کو سرحدی تنازعہ پر ہونے والی یمن اور سعودی عرب کے مابین جنگ کے اختتام پر یمن کو شکست کا سامنا ہوا، اور یوں یمن کے رہنما امام یحییٰ اور سعودی عرب کے فرما روا شاہ عبدالعزیز کے درمیان طائف معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کے مطابق یمن نے نجران، جیزان اور اسیر کے علاقوں کو 40 برس کے لیے سعودی عرب کے حوالے کر دیا۔ جب یمن کے دو حصے ہو گئے تو اس وقت شمالی یمن کے جنوبی یمن سے جنگ اور اپنے لیے سعودی عرب کی طرف سے ملنے والی حمایت کے پیش نظر ان علاقوں کو سعودی عرب سے واپس لینے کی کوئی جدوجہد نہیں کی گئی۔ لیکن جب 1990 میں جنوبی اور شمالی یمن متحد ہو گئے تو پھر یمن نے نجران، جیزان اور اسیر جیسے تیل سے مالا مال علاقوں کو سعودی عرب سے واپس لینے کی مہم شروع کر دی۔ یوں سعودی عرب اور یمن نے ان علاقوں کو پہلے والی پوزیشن پر بحال کرنے کے لیے اتفاق کیا۔ بیس مئی سن 1960 کو افریقی ملک کیمرون نے اپنی آزادی کا اعلان کیا اور اس دن کو ملک کا قومی دن قرار دیا۔ قابل ذکر ہے کہ کیمرون ایک طویل عرصے تک فرانس اور برطانیہ کی نو آبادیات میں رہا اور 1946 میں اقوام متحدہ نے اس ملک کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ 1959 میں اس ملک پر اقوام متحدہ کی سرپرستی کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کے ایک سال بعد کیمرون نے ایک جمہوری ملک کی حیثیت سے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ آزادی کے بعد آئین کے لیے ریفرنڈم کروایا گیا جسے عوام نے منظوری دے دی۔ اس طرح اس ملک کو اقوام متحدہ کی رکنیت مل گئی۔ کیمرون بحر اقیانوس کے ساحل پر بر اعظم افریقہ کے مغرب میں واقع ہے، اور اس کا رقبہ 475,000 مربع کلومیٹر ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ یادوں کے جھروں کے پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حق كما يستحق حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفئ كل مكروه أوله سخطه، واستجلب كل محبوب اول رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. ہم خدا کے لیے ہے اور ہم اسی کا حق ہے، جیسا کہ حمد کثیر اسی کے لیے شایع ہے. اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں، بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے، جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے. میں ہر جابر، بدکار اور ظالم حکمران اور قوی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتا ہوں. اے ماں، مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے. اور مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے. اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، کیونکہ تیرے دوستوں کو ہی کچھ بھی خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا. اے معبود، میرے دین میں بہتری فرما دے، کیونکہ یہ میری ذات کا نگہبان ہے. اور میری آخرت کو سوار دے، کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے اور وہ پس لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے. اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے، اور میری موت کو ہر برائی سے بچ جانے کا ذریعہ قرار دے. اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، جو نبیوں کے خاتم ہیں اور جن پر آ کر رسولوں کی تعداد پوری ہوئی، اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر اور ان کے صاحب عزت اصحاب پر بھی رحمت فرما. اور منگل کے یوم مجھے تین چیزیں عطا کر، میرا ہر ایک گناہ بخش دے، اور میرا ہر رنج دور کر دے، اور میرے ہر دشمن کو مجھ سے ہٹا دے. خدا کے نام سے کہ جو بہترین نام ہے، اس کے نام سے جو زمین و آسمان کو زندہ رکھنے والا ہے، میں اپنے آپ سے ہر مکر کا دفیہ چاہتا ہوں. Thank you.